السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 9، بھارت میں 9:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک نیوز شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید. حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں. پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
اور بھارت سندھ طاس آبی معاہدے سے متعلق اختلافات کو حل کرنے کے لیے مل کر کام کریں، امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
پنجاب کے مقتول گورنر سلمان تاثیر کی 6ویں برسی کے موقع پر مذہبی جماعتوں کی ریلیاں نکالنے کی کوشش، پولیس کے ساتھ جھڑپیں، درجنوں افراد گرفتار. لاہور کی سڑکیں تمام دن بند رہیں. پنجاب کے دارالحکومت سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد.
5 رکنی بینچ کے سامنے پاناما لیکس معاملے کی 9 سماعت شروع. عدالت عظمیٰ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کرے گی. اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد.
ایک ذیلی عدالت کے جج کے گھر پر کم عمر ملازمہ پر مبینہ تشدد، چیف جسٹس کا از خود نوٹس. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
الیکشن کمیشن نے اتر پردیش سمیت 5 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات کے لیے تاریخوں کا اعلان کر دیا. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، تفصیلی رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور بین الاقوامی خبروں میں، جنوبی چین میں ایک شخص نے چھوٹے بچوں کے اسکول میں داخل ہو کر 11 بچوں کو چاقو سے وار کر کے زخمی کر دیا ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک پیر کے روز دوہرے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد 9 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ 21 افراد زخمی ہیں. ترکی نے متنبہ کیا ہے کہ شام میں فائر بندی کی خلاف ورزیاں اس مہینے بعد میں ہونے والی امن بات چیت کو مشکلات میں ڈال سکتی ہیں. خبریں اب تفصیل کے ساتھ. 10 سالہ گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے کا سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیتے ہوئے اسلام آباد ہائی کورٹ کے رجسٹرار کو حکم دیا ہے کہ وہ 24 گھنٹوں کے اندر تفصیلی رپورٹ پیش کریں. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کی عدالت عظمیٰ کے چیف جسٹس نے ایک ذیلی عدالت کے جج کے گھر پر کام کرنے والی 10 سالہ گھریلو ملازمہ پر مبینہ تشدد کے معاملے کا از خود نوٹس لیتے ہوئے 24 گھنٹوں میں رپورٹ طلب کر لی ہے. جسٹس ثاقب نثار نے گزشتہ ہفتے ہی بطور ملک کے چیف جسٹس کے منصب سنبھالا تھا. ملک کے اعلیٰ ترین جج کی طرف سے ایک گھریلو ملازمہ پر تشدد کے واقعے کا از خود نوٹس لینے کے بعد اس معاملے نے ایک نیا رخ اختیار کر لیا ہے. واضح ہے کہ اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج راجہ خرم علی خان کے گھر سے پولیس نے گزشتہ ہفتے ایک کم عمر گھریلو ملازمہ کو برآمد کیا تھا. پولیس کے مطابق لڑکی کو برآمد کرنے کے بعد اس کا طبی معائنہ بھی کروایا گیا، جس کے مطابق اس کا ایک ہاتھ جلا ہوا تھا اور اس کے چہرے پر بھی تشدد کے نشان تھے. ایک معروف قانون دان اور بچوں کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ضیاء احمد آوان نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرف سے اس معاملے کا از خود نوٹس لینا ایک خوش آئند پیش رفت ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس صاحب نے یہ بہت ہی بر وقت یہ فیصلہ لے کر ہمیں بہت سرخرو کیا ہے ایک طرح سے لیگل کمیونٹی کو، خاص طور پہ جوڈیشری اور بار. اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ کوئی بھی ہو، اگر وہ کتنا ہی پاورفل ہو، کسی بھی محکمے کا ہو، اگر اس نے کوئی کرائم کیا ہے تو اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. یہی سارا ہماری اسٹرگل بھی رہی ہے وکلا کی، کہ رول آف لا ہونا چاہیے. ہمیں کم از کم یہ ہوگا کہ جو پبلک یا پولیٹیکل لوگ جو کہتے ہیں کہ جو سیکرٹ کاؤز ہیں ان کے بارے میں جو ہے نا وہ کوئی ایکشن نہیں ہوتا. تو میرا خیال ہے سپریم کورٹ نے جو یہ سو موٹو نوٹس لیا ہے وہ ایک بہت ہی اہم قدم ہے، اور انشاءاللہ جو بھی اس میں، اگر اس میں وہ کوئی ذمہ دار ہے تو اس کو سزا ملنی چاہیے، اگر ذمہ دار نہیں ہے تو اس کو چھوٹ جانا چاہیے.
ایک روز قبل یعنی منگل کو تشدد کا نشانہ بننے والی لڑکی کے والد اور ذیلی عدالت کے جج اور ان کی اہلیہ کے مابین اس بارے میں معاملہ طے پا گیا تھا. گھریلو ملازمہ کے والد نے ایک ذیلی عدالت میں پیش ہو کر اپنا بیان حلفی جمع کروایا تھا، جس میں انہوں نے ملزمان کو معاف کرتے ہوئے یہ موقف اختیار کیا کہ وہ بغیر کسی دباؤ کے ایسا کر رہے ہیں. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
پاکستان کی سپریم کورٹ کا خصوصی بینچ پاناما کیس کی روزانہ سماعت کرے گا. پاکستان کے سیاسی منظر نامے میں یہ کیس خاصی شہرت حاصل کر چکا ہے، اور اس میں وزیراعظم نواز شریف اور ان کے خاندان پر غیر قانونی طور پر بیرون ملک رقوم بھیجنے کا الزام ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ دی ہے ناصر محمود نے۔
وزیراعظم نواز شریف اور ان کے بچوں کے خلاف پاناما پیپرز میں غیر ملکی اثاثوں کے انکشافات کی بنیاد پر دائر درخواستوں کی سماعت بدھ کو سپریم کورٹ میں دوبارہ شروع ہوئی۔ عدالت کے 5 رکنی بینچ نے اس معاملے کی سماعت اب روزانہ کی بنیاد پر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بدھ کو نئے تشکیل شدہ 5 رکنی بینچ نے جسٹس آصف سعید کھوسا کی سربراہی میں جب سماعت شروع کی تو پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نعیم بخاری نے اپنے دلائل پیش کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم نواز شریف نے پارلیمنٹ اور قوم سے خطاب میں قطر میں کی گئی سرمایہ کاری کا کوئی تذکرہ نہیں کیا اور نہ ہی اس بابت الیکشن کمیشن میں جمع کروائے گئے گوشواروں میں کچھ درج ہے، لہٰذا وہ دروگوئی کے مرتکب ہوئے اور عدالت انہیں منصب کے لیے نااہل قرار دے۔ بینچ نے نعیم بخاری سے کہا کہ وہ لندن میں شریف خاندان کے فلیٹس کی خریداری کے لیے رقم کے ذرائع کو واضح کریں، کیونکہ اس بابت عدالت کے سامنے 3 مختلف ذرائع پیش کیے گئے ہیں اور پی ٹی آئی کسی ایک منی ٹریل یا ذریعے کو ثابت کرے۔ بینچ نے تحریک انصاف کے وکیل سے کہا کہ وہ یہ بھی ثابت کریں کہ آف شور کمپنیاں 2006 سے پہلے شریف خاندان کی ملکیت تھیں۔ بینچ میں شامل ججز نے وزیراعظم کے وکیل کو ہدایت کی کہ وہ اس بارے میں تحریری طور پر عدالت میں تفصیلات فراہم کریں کہ نواز شریف کب کب کن عوامی عہدوں پر فائز رہے اور 1980 سے 1997 تک وہ کیا کرتے رہے، کیونکہ اس میں اس بات کا تعین بھی کیا جائے گا کہ آیا وزیراعظم نے اپنے عوامی عہدوں کا غلط استعمال تو نہیں کیا۔ بینچ کے سربراہ جسٹس آصف سعید کھوسا نے فریقین کی طرف سے عدالتی احاطے میں پریس کانفرنسز کرنے اور عدالتی آبزرویشنز پر تبصرے کرنے پر برہمی کا اظہار بھی کیا۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کو پی ٹی آئی اور حکمران جماعت مسلم لیگ نون دونوں ہی نے خوشائند قرار دیا، لیکن سماعت کے بعد فریقین کی جانب سے ایک بار پھر ایک دوسرے پر الزامات اور سبقت لے جانے کے بیانات سامنے آئے۔ پی ٹی آئی کے ایک مرکزی رہنما فواد چوہدری نے ذرائع ابلاغ سے گفتگو میں کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر سماعت سے جلد ہی ان کی جماعت کا موقف ثابت ہو جائے گا اور وزیراعظم کو اپنا عہدہ چھوڑنا ہوگا۔
ڈے ٹو ڈے سماعت ہوگی، معاملہ اگلے انشاءاللہ 15-20 دنوں میں مہینے میں نبٹ جائے گا۔ پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ ڈسکوالیفائی ہوں گے انشاءاللہ، اور عدالت جو ہے وہ پاکستان کے آئین کو مقدم کرے گی، اور اس کے بعد جو ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نون لیگ اپنی نئی قیادت سلیکٹ کرے۔
دوسری طرف حکمران جماعت کے رکن قومی اسمبلی طارق فضل چوہدری نے میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ تمام الزامات کو ثابت کرتے ہوئے مسلم لیگ نون سرخرو ہوگی۔
ہم ایک دفعہ پھر پورے عزم کے ساتھ اپنی پوری تیاری کے ساتھ اس فورم پہ موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ تمام حقائق، وہ تمام ثبوت جس کی پاکستان تحریک انصاف روزانہ کی بنیادوں پہ بات کرتی ہے وہ لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی سپریم کورٹ کو بھی مطمئن کریں گے اور پاکستان کی عوام کو بھی انشاءاللہ مطمئن کریں گے۔
سیاسی امور کے سینئر تجزیہ کار احمد بلال محبوب کہتے ہیں کہ عدالت کو شواہد کی بنیاد پر فیصلہ کرنا ہے اور اب تک کی صورتحال کے تناظر میں یہ معاملہ جلد نمٹتا دکھائی نہیں دیتا۔
دیکھیے، اس بات کا میرا خیال ہے دار مدار اس بات پہ ہے کہ چیزیں کتنی جلدی کلیئر ہوتی ہیں عدالت کے سامنے، کیونکہ عدالت کو بہرحال ایک کنکلوژن پہ پہنچنا ہے نا، تو عدالت کو کسی کنکلوژن پہ پہنچنے سے پہلے کوئی کلیئرٹی ہوگی، کوئی ثبوت ملے گا اس طرف سے اس طرف سے، تو جب ہی وہ کوئی کنکلوڈ کرے گی۔ تو اس بات میں کچھ نہیں تھا کہ یہ
حزب مخالف کی جماعت پاکستان تحریک انصاف نے وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی مبینہ غیر ملکی جائیداد سے متعلق مزید دستاویزات بھی عدالت میں جمع کروائیں، جبکہ شریف خاندان کی طرف سے اپنے وکلا کی ٹیم کو بھی تبدیل کیا گیا ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی برسی کے موقع پر لاہور میں چند مذہبی گروپوں اور پولیس کے درمیان تصادم ہوا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پولیس نے چند افراد کو گرفتار بھی کر لیا ہے۔ اس بارے میں افضل رحمان کی ایک رپورٹ۔
سول سوسائٹی سے متعلق افراد نے گزشتہ برس گلبرگ لاہور کے لبرٹی چوک میں مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی برسی پر شمع جلا کر ان کی یاد منائی، تو اس تقریب میں مذہبی عناصر نے توڑ پھوڑ کی تھی اور بعد ازاں ان میں سے کچھ افراد کو سزائیں بھی ہوئی تھیں۔ اس برس سلمان تاثیر کی برسی پر بدھ کے روز مذہبی جماعتیں گلبرگ لاہور میں جمع ہو کر سلمان تاثیر کے قتل پر ایک طرح سے خوشی کا اظہار کرنا چاہتی تھیں اور جلوسوں کی شکل میں گلبرگ پہنچنے کے لیے کوشاں تھیں۔ حکام نے گلبرگ جانے والے تمام راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کیا ہوا تھا اور پولیس کی بھاری نفری سب مقامات پر تعینات تھی۔ جلوس کے شرکا کے ساتھ دن بھر پولیس کی جھڑپیں ہوتی رہیں۔ شرکا نے پولیس پر پتھراؤ کیا، جس سے 4 پولیس والے مبینہ طور پر زخمی ہوئے۔ پولیس نے بھی لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کا استعمال کیا، اور مبینہ طور پر کئی مظاہرین بھی زخمی ہوئے ہیں۔ پولیس نے درجنوں افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ مذہبی جماعتوں کو مال روڈ پر جلوس کی اجازت دی گئی تھی، مگر انہوں نے گلبرگ جانے کی کوشش کی، جس سے یہ صورتحال پیدا ہوئی۔ دریں اثنا سول سوسائٹی کے ارکان نے مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کی برسی پر شمع جلانے کی تقریب لبرٹی چوک لاہور کی جگہ لاہور ہی کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے لالک چوک منتقل کر دی ہے۔ پنجاب کے گورنر سلمان تاثیر کو ان کے اپنے گارڈ ممتاز قادری نے 2011 میں ہلاک کر دیا تھا۔ سلمان تاثیر پر توہین مذہب کا الزام عائد تھا، اس وجہ سے کہ گورنر تاثیر نے توہین رسالت کے جرم میں قید ایک مسیحی خاتون آسیہ بی بی کی مدد کرنے کی کوشش کی تھی۔ ممتاز قادری کو بعد ازاں گورنر پنجاب کو قتل کرنے کے جرم میں پھانسی دے دی گئی تھی۔ ایسے واقعات سے باہر کی دنیا میں پاکستان کا کیا تاثر جاتا ہے، اس بارے میں تجزیہ کار خالد فاروقی کہتے ہیں۔
اس طرح کے جتنے بھی مظاہرے ہوتے ہیں، اس میں ظاہر ہے کہ شدت پسندی کا ایک رجحان سامنے آتا ہے، اور لوگ، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں، ہم طالبان پہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں، ہم اسی طرح سے اور شدت پسند گروہوں پہ یہ الزام لگاتے رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو ہمارے یہاں پاکستان میں بھی مقبول فکر، جس کی بہت بڑی اکثریت بھی ہے، اس کی طرف سے عام طور پہ جو ہے وہ ہم نے پچھلے کافی عرصے سے یہ دیکھا، متشدد احتجاج جو ہے وہ نظر نہیں آیا تھا، لیکن اب یہ ایشو ایسا ہوا ممتاز قادری والا سلمان تاثیر کے قتل کے بعد کہ بریلوی مقبول فکر نے بخصوص، لیکن ممتاز قادری کی حمایت کرنے والوں میں تمام دیگر مقابل فکر جو ہیں ان کے لوگ بھی شامل ہیں، لیکن جو احتجاج ہے بالخصوص وہ بریلوی مقبول فکر سے ہے۔ ظاہر ہے جس میسج کی آپ بات کرتے ہیں کہ باہر کیا میسج آتا ہے، وہ باہر پاکستان میں ایک مذہبی انتہا پسندی جو ہے اسی کا ہی میسج جائے گا، ہر کوئی اس کو اپنے اپنے ذہن کے مطابق، اپنے اپنے سوچ کے مطابق اس کو لے گا۔ بالخصوص ویسٹ میں پاکستان کے حوالے سے جو ایک میسج ہے وہ ایک متشدد مذہبی ریاست کا جاتا ہے، جہاں پہ لوگ اپنے مطالبات کو منوانے کے لیے احتجاج ہی نہیں بلکہ وہ ایک تشدد کا سہارا لیتے ہیں۔
مقتول گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے بیٹے شان تاثیر پر بھی لاہور ہی کے ایک تھانے میں کرسمس کے موقع پر ان کے فیس بک پر ایک ویڈیو پیغام کے حوالے سے توہین رسالت کی ایک ایف آئی آر درج ہوئی ہے، جس میں تاحال ملزم نامعلوم بتایا گیا ہے، اور حکام کہتے ہیں کہ ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے کہ شان تاثیر کے نام سے جو پیغام ہے وہ اصلی ہے یا نہیں۔ افضل رحمان، وائس آف امریکہ، لاہور۔
بھارت کے الیکشن کمیشن نے بھارت کی 5 ریاستوں میں انتخابات کا اعلان کیا ہے، اس میں بھارت کی اہم ریاست اتر پردیش بھی شامل ہے۔ نئی دہلی سے اس کی تفصیل دیں گے سہیل انجم۔
الیکشن کمیشن نے 5 ریاستوں اتر پردیش، اتراکھنڈ، پنجاب، منی پور اور گوا کی اسمبلیوں کے لیے انتخابی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ اتر پردیش میں، جو کہ ملک کی سب سے بڑی ریاست ہے، 403 اسمبلی حلقوں کے لیے 7 مرحلوں میں یعنی 11 فروری سے 8 مارچ تک انتخابات ہوں گے۔ بی جے پی، کانگریس، بی ایس پی اور برسر اقتدار سماجوادی پارٹی کے لیے اتر پردیش کا الیکشن انتہائی اہم ہے۔ منی پور کی 60 نشستوں کے لیے 2 مرحلوں میں 4 اور 8 مارچ کو، اور گوا، اتراکھنڈ اور پنجاب کے لیے ایک ایک مرحلے میں ووٹ ڈالے جائیں گے۔ گوا اور پنجاب میں 4 اور اتراکھنڈ میں 15 فروری کو پولنگ ہوگی۔ پنجاب میں 113، اتراکھنڈ میں 70 اور گوا میں 40 اسمبلی نشستیں ہیں۔ تمام ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی 11 مارچ کو ہوگی۔ چیف الیکشن کمشنر نسیم زیدی نے انتخابی پروگراموں کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ ان ریاستوں میں 16 کروڑ سے زائد ووٹر اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں گے۔ تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی مثالی ضابطۂ اخلاق بھی نافذ ہو گیا ہے۔ نسیم زیدی کے مطابق اتر پردیش، پنجاب اور اتراکھنڈ کے امیدوار 28-28 لاکھ روپے اور منی پور اور گوا کے امیدوار 20-20 لاکھ روپے تک خرچ کر سکیں گے۔ 20,000 سے زائد کی ادائیگی چیک کے ذریعے ہوگی۔ اس کا مقصد انتخابات میں بلیک منی کے عمل دخل کو روکنا ہے۔ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के जरिए 500 और 1000 के नोट मंसूख करने के फैसले के बाद ये पहले बड़े इंतखाबात हैं। वज़ीर-ए-आज़म के ख्याल में नोटबंदी की वजह से ब्लैक मनी और टैक्स अदायगी से फरार पर रोक लगाई जा सकेगी। एक सीनियर तजियाकार तहसीन मुनव्वर के मुताबिक इन इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस का वकार दांव पर लगा हुआ है।
तो 5 रियासतों के इंतखाबात का ऐलान हुआ है और अगर देखा जाए तो साल 2014 के आम इंतखाबात के बाद के समझ लीजिए कि बड़े इंतखाबात कहे जा सकते हैं, मिनी इंतखाबात उस लिहाज से कहे जा सकते हैं कि जिसमें बीजेपी और कांग्रेस की इज्जत दांव पर लगी हुई नजर आएगी। यकीनन नोटबंदी के बाद के हालात में जहां लोग परेशान रहे हैं, उत्तर प्रदेश, पंजाब ऐसी रियासतें हैं और उत्तराखंड भी साथ में कि जहां किसानों की बहुत अहमियत है, एक ये भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है कि मजहब और जात पात का जो आप जो है इंतखाबात में उसका इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं। और यूपी के जो यही है मिनी ये चुनाव जो मैं कह रहा हूँ उसको ये बहुत बड़ा असर डालेंगे भारतीय जनता पार्टी के मुस्तकबिल को लेकर भी और कांग्रेस की, क्योंकि दो रियासतें इसमें चुनाव में जा रही है उत्तराखंड और मणिपुर, तो अगले जो 3 महीने हैं यानी कि 11 मार्च तक का जो वक्त है वो इस मुल्क के लिए सियासी तौर पर बहुत अहम वक्त है और सबकी नजर जो है खास तौर से उत्तर प्रदेश इंतखाबात पर रहने वाली है।
इलेक्शन में बीजेपी दूसरे उमूर के अलावा नोटबंदी की मुबैना फवायद के नाम पर भी और मुखालिफ पार्टियां इसके मुबैना नुकसानात के नाम पर वोट मांगेंगी। इस कदम से पूरे मुल्क में करेंसी की शदीद किल्लत पैदा हो गई है। इन इंतखाबात में नरेंद्र मोदी की मकबूलियत का इम्तिहान भी होगा। बीजेपी का ख्याल है कि अवामी राय आमा उसके हक में है, लिहाजा इंतखाबात में उसको फायदा होगा। सुहेल अंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
موسم سرما کی تعطیلات کے بعد منگل سے واشنگٹن میں سیاسی سرگرمیوں کا آغاز ہو گیا ہے۔ کانگریس کے اراکین واپس ایوانوں میں آ گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کی نامہ نگار کیتھرین جپسن کی ایک رپورٹ انجم ہیرلڈ گل کی زبانی۔
امریکی کانگریس کے اجلاس کے پہلے ہی روز ریپبلیکن اور ڈیموکریٹ جماعتوں کے ارکان کے درمیان اندرونی چپکلش کا آغاز ہو گیا۔ ریپبلیکن ارکان ایوان کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی کے خواہاں تھے، جن کے تحت قانون سازوں کی اخلاقیات اور کردار سے متعلق تفتیش کرنے والے آزاد و خود مختار پینل کے اختیارات کو محدود کر دیا جاتا۔ تاہم رات دیر گئے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والی رائے دہی نے سینٹ میں موجود ڈیموکریٹ ارکان کو مشتعل کر دیا۔ اس بارے میں ڈیموکریٹ جماعت کے سینیٹر کرس وین ہولین کا کہنا تھا،
This has been an independent entity to sort of screen complaints to see which ones might have merit.
یہ ایک خود مختار پینل تھا جو درخواستوں کے استحقاق کی جانچ کرتا تھا۔ اسے رد کرنا عوامی بھروسے کی خلاف ورزی ہے، اس سے کچھ منفی عناصر مزید تقویت پکڑیں گے۔ ادھر نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ، جنہوں نے اپنی صدارتی مہم کے دوران دارالحکومت ڈی سی میں بدعنوانی کے خلاف بات کی تھی، انہوں نے ٹویٹ کیا کہ ابھی اس پینل کے قواعد میں تبدیلی کے لیے وقت مناسب نہیں ہے، اور یہ کہ ارکان کو دوسرے اہم معاملات پر توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ پہلے ہی روز جب کانگریس میں نئی قیادت کا انتخاب ہو رہا تھا اور نئے ارکان کانگریس حلف اٹھا رہے تھے، اسی وقت ریپبلیکن ارکان ایتھکس پینل میں تبدیلی لانے سے پیچھے ہٹ گئے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے سینیٹر جان کورنین کا کہنا تھا، میں جانتا ہوں کہ ہمارے سامنے بہت سا کام پڑا ہے اور مجھے اس بارے میں کوئی شک نہیں کہ تھوڑے سے تعاون کے ساتھ ہم اس 115ویں کانگریس کو امریکی عوام کی ضروریات اور اعتماد کو پورا کرنے والی کانگریس میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ دوبارہ منتخب ہونے والے کانگریس کے اسپیکر پال رائن نے بھی باہمی تعاون کی بات کی۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمارے درمیان جتنے بھی اختلافات ہوں، لیکن ہمیں کبھی ان اقدار سے منہ نہیں موڑنا چاہیے جو ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ کانگریس کی سابق سپیکر نینسی پلوسی کا، جو اب ایوان میں اقلیتی جماعت کی لیڈر ہیں، کہنا تھا کہ ہمارے پاس یہ اختیار ہے اور یہ ذمہ داری بھی کہ ہم امریکی عوام کی امنگوں اور امیدوں کو پورا کر سکیں۔ تاہم نئی کانگریس کے پہلے دن کی سب سے امید افزا بات عوام کی اس تنازع کے خلاف آواز تھی۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ جب ریپبلکن ارکان کی اکثریت والی کانگریس اپنے پرجوش ایجنڈے کو لے کر آگے چلتی ہے تو قیادت کو ووٹروں کی آواز کو سننا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
امریکہ میں بیرونی ممالک سے آنے والے طلبہ کی تعداد گزشتہ برس پہلی مرتبہ 10 لاکھ سے بڑھ گئی۔ تاہم بعض اساتذہ اور طلبہ کا کہنا ہے کہ نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے چین اور دیگر ممالک کے بارے میں تنقیدی بیانات کی وجہ سے امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں غیر ملکی طلبہ کے داخلے متاثر ہو سکتے ہیں۔ اس بارے میں ماریانا ڈیالو کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔ سامعین، کچھ تکنیکی وجوہات کے باعث ہم یہ رپورٹ آپ کو سنوانے میں کچھ دشواری محسوس کر رہے ہیں، اور چند لمحے انتظار کی زحمت آپ کو اٹھانا پڑے گی۔ کوشش ہے کہ یہ رپورٹ آپ کے لیے پیش کی جائے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا تھا کہ امریکہ میں بیرونی ممالک سے آنے والے کی طلبہ کی تعداد گزشتہ برس پہلی مرتبہ 10 لاکھ سے بڑھ گئی ہے، اور اساتذہ اور طلبہ کا کہنا ہے کہ نئے منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کچھ بیانات سامنے آئے تھے چین اور دیگر ممالک کے بارے میں، اور انہوں نے ان تنقید کی تھی ان ملکوں پر، اور امریکہ کی یونیورسٹیوں اور کالجوں میں اس وجہ سے کچھ داخلے متاثر ہو سکتے ہیں۔ تو یہ رپورٹ ماریانا ڈیالو نے تیار کی تھی اور ہم آپ کو سنوانا چاہتے تھے، اور ابھی ہم انتظار کر رہے ہیں کہ یہ رپورٹ آپ تک پہنچائی جائے، اور ہمارے انجینئرز کوشش کر رہے ہیں کہ یہ رپورٹ آپ تک پہنچائی جائے۔ اس دوران میں آپ کو کچھ خبریں سنا دیتا ہوں۔ جنوبی چین میں ایک شخص چھوٹے بچوں کے اسکول میں داخل ہوا اور 11 بچوں کو چاقو سے وار کر کے زخمی کر دیا۔ پینگ زیانگ کے عہدیداروں کے مطابق 5 بچوں کی حالت تشویشناک ہے۔ شہری انتظامیہ کے دفتر کی اطلاعات کے مطابق یہ شخص اسکول میں گھس آیا، اور اس سے پہلے کہ پولیس اسے گرفتار کرتی اس نے بچوں کو چھرے سے زخمی کر دیا۔ زخمی بچوں کو فوری طور پر ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ان کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ صومالیہ کے دارالحکومت موگدیشو کے بین الاقوامی ہوائی اڈے کے نزدیک پیر کے روز دوہرے بم دھماکے میں مرنے والوں کی تعداد اس وقت 9 تک پہنچ گئی جب منگل کے روز حملے کا نشانہ بننے والے ہوٹل کے ملبے تلے دبی 2 لاشیں نکالی گئیں۔ 21 افراد اس حملے میں زخمی ہوئے ہیں۔ 2 دھماکوں میں سے پہلے کا نشانہ صومالی نیشنل سیکیورٹی فورسز کی ایک چوکی تھی۔ اس دھماکے کے فوراً بعد ایک تیز رفتار کار سیکیورٹی چوکی سے گزری اور پیس ہوٹل کے باہر دھماکہ کر دیا جو ایئرپورٹ کے بالکل سامنے تھا۔ اس ہوٹل کو اکثر اوقات صومالی وزراء، این جی او ورکرز اور دوسرے اہم افراد استعمال کرتے ہیں۔ عسکریت پسند گروپ الشباب نے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اور موگادیشو میں ہی اقوام متحدہ کے کمپاؤنڈ کے نزدیک آج ایک کار بم دھماکہ ہوا جس میں ادارے کے لیے کام کرنے والے 4 سیکیورٹی گارڈز زخمی ہو گئے۔ صومالی عہدیداروں کا کہنا ہے کہ زخمی ہونے والے تمام صومالی ہیں، اور ان میں ایک مقامی سیکیورٹی گارڈز کا سربراہ ہے جو شدید زخمی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز نے اطلاع دی ہے کہ عسکریت پسند گروپ الشباب نے حملے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ ترکی نے متنبہ کیا ہے کہ شام میں فائر بندی کی خلاف ورزیاں اس مہینے بعد میں ہونے والی امن بات چیت کو مشکلات میں ڈال سکتی ہیں۔ روس اور ترکی نے، جو لڑائی میں مخالف فریقوں کے حامی ہیں، پچھلے ہفتے فائر بندی کے لیے ثالثی کی تھی، اور وہ آستانہ قازقستان میں امن بات چیت کے انتظام کے لیے کوشاں تھے۔ ترک وزیر خارجہ محمود شاوسوغلو نے کہا کہ بڑھتی ہوئی خلاف ورزیاں آستانہ عمل کو ناکام بنا دیں گی۔ وہ بدھ کے روز حکومتی خبرساں ادارے اناڈولو سے باتیں کر رہے تھے۔ اس دوران ہمارا تکنیکی رابطہ بحال ہو گیا ہے اور ہم آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جو میریانا ڈیالو نے تیار کی ہے، اور یہ رپورٹ اسد نذیر کی زبانی آپ کے لیے پیش کی جا رہی ہے۔
امریکی نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے انتخابی مہم کے دوران امیگریشن اور ویزے کے بارے میں کی گئی تقاریر نے غیر ملکی طلبہ اور امریکی کالجوں میں تعلیم کے خواہش مند بین الاقوامی طلبہ و طالبات کے درمیان خصوصی توجہ حاصل کی ہے۔ ایریکا وانگ چینی طالبہ ہیں اور وہ بفلو میں قائم اسٹیٹ یونیورسٹی آف نیو یارک میں موجود 6,000 بین الاقوامی طلبہ و طالبات میں سے ایک ہیں۔ یہ کہتی ہیں،
I was still just looking to see, is he going to do whatever he promised?
چینی طالبہ کہہ رہی ہے کہ مجھے ابھی یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا وہ وہی کچھ کریں گے جس کا انہوں نے وعدہ کیا ہے، کیا پالیسیوں میں ان کی طرف سے ممکنہ طور پر لائی جانے والی تبدیلیاں ہم پر اثر انداز ہوں گی۔ میں نے چونکہ اپنے دوستوں میں اس کے بارے میں خاصی پریشانی دیکھی ہے، اس لیے میں کہہ سکتی ہوں کہ جی ہاں، شاید ایسا ہی ہوگا۔ یونیورسٹی کے وائس پروویسٹ اسٹیفن ڈینٹ نے اسکائپ کے ذریعے بات کرتے ہوئے کہا کہ انتخابی مہم کے دوران دیے گئے بیانات حقیقی سرکاری پالیسی سے مختلف بھی ہو سکتے ہیں۔ ڈینٹ حال ہی میں چین کے دورے سے لوٹے ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ ٹرمپ اور تائیوان کی لیڈر کے درمیان ٹیلی فون گفتگو کے نتیجے میں بہت سے چینیوں میں چمگوئیاں ہو رہی ہیں۔ یہ کہتے ہیں،
The Chinese were quite taken aback by the, what appears to them to be the sudden abandonment of the one China policy.
چینی ایک ہی چین پر مبنی پالیسی میں اچانک تبدیلی سے ششدر رہ گئے ہیں، اور اس بات کا اظہار چند چینی ساتھیوں نے مجھ سے کیا۔ اس تبدیلی کی کوئی قیمت تو ادا کرنی پڑے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ بے شمار چینی شہری امریکی یونیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، یہ بڑی مقدار میں چینی سرمایہ کی بیرون ملک منتقلی ہے، اگر آپ خوش دلی سے ان کو قبول نہیں کریں گے تو پھر شاید انہیں امریکہ نہیں آنا چاہیے۔ ایویلان لیونسن امریکن یونیورسٹی میں بین الاقوامی داخلوں کے شعبے کی ڈائریکٹر ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ داخلے کے شعبے کا عملہ یونیورسٹی میں داخلے کی درخواست دینے والے ممکنہ طلباء کو پوری شدت سے اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کی یونیورسٹی میں برداشت کی پالیسی بدستور قائم ہے۔ یہ کہتی ہیں،
There is no crystal ball right now to say what will happen, but certainly a lot of questions were raised. So this fall we went back out to cities in
Evelyn Levinson keh rahi hain ki hamare paas is waqt koi crystal ball nahi hai jisse hum andaaza laga saken ki mustaqbil mein kya hoga. Taham is bare mein bahut se sawalat kiye gaye hain. Lihaza is mausam e khiza mein hum Europe ke mutaaddid shahron mein gaye. میں خود ذاتی طور پر مشرق وسطی اور وسطی امریکہ کے ملکوں میں گئی، اور ہمارے دفتر کے ایک اور ساتھی ہانگ کانگ اور سنگاپور گئے۔ ادارہ برائے بین الاقوامی تعلیم یعنی IIE کا کہنا ہے کہ چین دیگر ممالک کے مقابلے میں سب سے زیادہ طلبہ کو امریکہ بھیجتا ہے، چین کے بعد بھارت اور سعودی عرب کا نمبر آتا ہے۔ اس ادارے کے صدر ایلن گڈمین کہتے ہیں کہ وہ ایسا نہیں سوچتے کہ انتخاب کا نتیجہ بین الاقوامی داخلوں پر اثر انداز ہوگا۔ ادارے کے اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ صرف 11 ستمبر کے دہشت گرد حملے کے بعد 2 سال کے لیے بین الاقوامی طلبہ کے داخلوں میں کمی واقع ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ گزشتہ تقریباً 100 سال کے دوران داخلوں کے رجحان میں کوئی بڑی تبدیلی دیکھنے میں نہیں آئی۔ یہ کہتے ہیں،
We've looked at this during periods when isolationism was the declared foreign policy of the United States.
ہم نے اس کے بارے میں ان ادوار کا بھی جائزہ لیا جب امریکہ کی خارجہ پالیسی واضح طور پر علیحدگی پر مبنی تھی۔ ہم نے معاشی انحطاط، جنگوں اور تنازعات کے ادوار پر بھی نظر ڈالی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چونکہ امریکہ کی اعلیٰ تعلیم ریاستی سطح پر چلائی جاتی ہے، لہذا مختلف تعلیمی ادارے داخلوں کے لیے طلبہ سے رابطے قائم کرنے کے سلسلے میں جو کچھ کر رہے ہیں اس میں وفاقی پالیسی کچھ زیادہ اہمیت نہیں رکھتی۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، urduvoa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں urduvoa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنس کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
پاکستان میں اس وقت رات کے 9:30، بھارت میں 10، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ۔ بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر انسانی حقوق کمیشن نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور پاکستانی حکومت سے کہا ہے کہ وہ لوگوں کے تحفظات دور کرنے کے لیے اقدامات کرے۔ کوئٹہ سے رپورٹ ہے ستار کاکڑ کی۔
انسانی حقوق کمیشن اب پاکستان کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ بلوچستان میں پاک چین اقتصادی راہداری کے منصوبوں پر عمل درآمد شروع ہونے کے باوجود صوبے کی سیاسی جماعتوں اور دیگر شعبوں میں کام کرنے والے لوگ مطمئن دکھائی نہیں دیتے۔ ایچ آر سی پی پاکستان کے جنرل سیکرٹری آئی اے رحمان نے کوئٹہ کے 3 روزہ دورے کے بعد میڈیا کو بریف کرتے ہوئے بلوچستان میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر تشویش کا اظہار کیا اور کہا کہ بلوچستان میں اپنی رائے کی سزا بھگتنے والوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔
ان لوگوں کے لیے کام کر رہے ہیں جو جبری طور پر غائب کر دیے جاتے ہیں اور جو ان کے مسا اوقات میوٹیلیٹڈ باڈیز جو ہیں ادھر ادھر پھینک دی جاتی ہیں۔ یہ مضموم کاروبار بند ہو جانا چاہیے۔ ہر ایسے میں کیس کی باقاعدہ انکوائری کی جائے بجائے اس کے کہ اس کو چھپا دیا جائے۔ اس میں اب کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں رہی ہے۔ ذمہ داروں کا تعین خود حکومت کے کمیشن کر چکے ہیں۔ یہ بہت ہی بڑا مسئلہ ہے اور بلوچستان کے نوجوانوں کی یہ شکایت بالکل صحیح ہے کہ انہیں زندہ رہنے کے حق سے محروم کیا جاتا ہے۔
آئی اے رحمان نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بلوچستان کے بعض علاقوں میں لوگوں سے زبردستی اپنے گاؤں خالی کرانے کے الزامات کی تحقیقات کی جائیں۔ صوبائی وزیر داخلہ میر سرفراز بگٹی کا کہنا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے صوبے میں جبری گمشدگی اور لاشیں پھینکنے کے واقعات میں ملوث نہیں، یہ ریاست کے خلاف برسر پیکار عناصر کی آپس کی چپکلش کا نتیجہ ہے۔
دہشت گردی ایک بہت کمپلیکیٹڈ جنگ ہے۔ دہشت گردی کی جنگ بلوچستان کی حکومت اور بلوچستان کے لوگ فور فرنٹ پہ آ کے لڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی حکومت یہ نہیں چاہتی ہے کہ اس کے دور حکومت میں کوئی اس طرح کا قتل و غارت کا سلسلہ جو ہے وہ چلے۔
لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے کام کرنے والے کمیشن کے سربراہ جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کا کہنا ہے کہ بلوچستان سے جبری طور پر گمشدہ 100 افراد کی تفصیلات کمیشن کو فراہم کی گئی ہیں، جس کو ملک کے دیگر صوبوں سے لاپتہ ہونے والے 1300 افراد کے ساتھ تلاش کیا جا رہا ہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
امریکہ نے پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ وہ سندھ داس منصوبے سے متعلق متنازع امور کو بات چیت کے ذریعے طے کریں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ یہ معاہدہ پچھلے 50 برسوں سے بھارت اور پاکستان کے درمیان پرامن تعاون کی ایک مثال رہا ہے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
امریکہ نے جنوبی ایشیا میں جوہری صلاحیت کے حامل 2 ملکوں پاکستان اور بھارت سے کہا ہے کہ وہ پانی کی تقسیم کے سندھ طاس معاہدے سے متعلق اختلافات کو دور کرنے کے لیے مل کر کام کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان جان کربی نے روزانہ کی نیوز بریفنگ میں کہا کہ سندھ طاس معاہدہ دونوں ملکوں کے درمیان گزشتہ 5 دہائیوں سے پرامن تعاون کا نمونہ رہا ہے۔ جان کربی نے کہا کہ ان کا ملک ماضی میں بھی پاکستان اور بھارت کی حوصلہ افزائی کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے اختلافات دور کرنے کے لیے بات چیت کریں۔ ایک سوال کے جواب میں ترجمان نے تصدیق کی کہ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے گزشتہ ہفتے رابطہ کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق اس رابطے میں بھی سندھ طاس معاہدے سے متعلق ہی بات چیت کی گئی تھی۔ بین الاقوامی قوانین کے ماہر احمد بلال صوفی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق سندھ طاس معاہدہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے، تاہم ان کے بقول شاید دونوں ملک اپنے طور پر اس حوالے سے اختلافات دور نہ کر سکیں۔
اب پاکستان انڈیا کیا اس پوزیشن میں ہیں کہ اس کو ریزالو کر سکیں؟ مشکل ہے، کیونکہ اگر وہ اس پوزیشن میں ہوتے تو پہلے ہی ریزالو ہو جاتا، پہلے ہی ایشو ریز ہی نہ ہوتا کہ ہم نے کون سی آپشن اویل کرنی ہے۔ اور اگر یہ کر پاتے ہیں تو بڑا اچھا ہوگا، اگر نہیں کر پاتے تو پھر غیر یقینی اور ٹینشن اور زیادہ بڑھ جائے گی، جو کہ اس وقت بھی بڑھ گئی ہے۔ بیکاز پاکستان کے اندر اندیشہ یہ ہے کہ ورلڈ بینک نے اپنا کردار جو ٹریٹی کے اندر ہے بطور ثالث، اور اپنا کردار بطور پارٹی ٹو اے ٹریٹی، اس سے پہلو تہی کی ہے۔
واضح رہے کہ گزشتہ ماہ عالمی بینک نے پاکستان اور بھارت سے کہا تھا کہ وہ آبی تنازع اپنے طور پر حل کریں، لیکن پاکستان نے عالمی بینک سے کہا کہ وہ سندھ طاس معاہدے سے متعلق اپنی ذمہ داریاں پوری کرے، اور اس ضمن میں پاکستان کے وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے عالمی بینک کے صدر جم یونگ کم کو ایک خط بھی لکھا تھا۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پانی کی تقسیم سے متعلق طے پانے والے سندھ طاس معاہدے کو بھارت یک طرفہ طور پر ختم یا تبدیل نہیں کر سکتا۔ مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے ایک بیان میں کہا تھا کہ اگر اس معاہدے کو ختم کیا گیا تو اسے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام تصور کیا جائے گا۔ واضح ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے تناظر میں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں سندھ طاس معاہدے سے متعلق امور پر غور کیا تھا۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان پانی کی تقسیم سے متعلق سندھ طاس معاہدہ 1960 میں طے پایا تھا۔ معاہدے کے تحت بھارت کو پنجاب میں بہنے والے تین مشرقی دریاؤں بیاس، راوی اور ستلج کا زیادہ پانی ملے گا، یعنی اس کا ان دریاؤں پر کنٹرول زیادہ ہوگا، جبکہ جموں و کشمیر سے نکلنے والے مغربی دریاؤں چناب، جہلم اور سندھ کا زیادہ پانی پاکستان کو استعمال کرنے کی اجازت ہوگی۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پشاور میں زہریلی شراب پینے سے 5 افراد کی موت واقع ہو گئی۔ خیبر پختونخوا صوبے کے وزیر اعلی نے اس واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے فوری اقدامات کا حکم دیا ہے۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ۔
صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور میں زہریلی شراب پینے سے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے 5 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ پولیس کے مطابق پشاور کے علاقے سواتو پاٹک کے قریب کرسچن کالونی میں رہنے والے 5 افراد نے منگل اور بدھ کی درمیانی شب زہریلی شراب استعمال کی۔ اس علاقے سے منتخب رکن صوبائی اسمبلی اور وزیر اعلی کے مشیر عارف یوسف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان افراد کو انتہائی تشویشناک حالت میں پشاور کے لیڈر ریڈنگ ہسپتال میں لایا گیا، لیکن وہ جانبر نہ ہو سکے۔ عارف یوسف نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پرویز خٹک نے اس معاملے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو ذمہ داروں کے خلاف کاروائی کی ہدایت کی ہے۔
جو بھی اس میں انوالو ہے، جس دکان سے انہوں نے لی ہے اور جنہوں نے ان کی ہیلپ کی ہے، اس میں چاہے پولیس انوالو ہے یا چاہے جو بھی ہے، ہم ان کے خلاف، چیف منسٹر نے کہا ہے کہ ہم خود، انہوں نے نوٹس لے لیا، سیم صاحب نے کہا ان کے خلاف کاروائی کی جائے، پتہ کریں کہ کون انوالو ہے، کس میں پتہ ہے ہم لوگ کر رہے ہیں کہ اس میں کس دکان سے کیا خریدا گیا ہے۔ اور میں اس میں یہ کہوں گا کہ جو ہمارے مسیح بھائی ہیں اس میں ہماری ہیلپ کریں کہ بھئی کسی نے اگر کوئی غلط چیز ان کو دیا تو ہمیں بتائیں، پولیس کی مدد کریں۔ پولیس میں میرے خیال میں ابھی تک 2 لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ہے، لیکن بلا تفریق کاروائی ہوگی، چاہے جو بھی انوالو ہوا اس کے خلاف ہم لوگ کاروائی کریں گے۔
ابتدائی اطلاعات کے مطابق پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو گرفتار بھی کیا ہے۔ حالیہ دنوں میں پاکستان میں زہریلی شراب پینے سے ہونے والی ہلاکتوں کا یہ دوسرا واقعہ ہے۔ اس سے قبل کرسمس کے موقع پر صوبہ پنجاب کے ضلع ٹوبا ٹیک سنگھ میں زہریلی شراب پینے سے کم از کم 34 افراد ہلاک اور متعدد متاثر ہوئے تھے۔ ٹوبا ٹیک سنگھ میں بھی ہلاک ہونے والوں کی اکثریت مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والوں کی تھی۔ پاکستان میں شراب کے کل عام فروغ کی اجازت نہیں، لیکن ملک میں آباد غیر مسلم برادری سے تعلق رکھنے والے اور غیر ملکی شہریوں پر شراب پینے کی ممانعت نہیں ہے، لیکن شراب کی زیادہ قیمتوں کے باعث عموماً کم تنخواہ دار غیر مسلم اور دیگر افراد گھریلو سطح یعنی دیسی طریقے سے تیار کردہ شراب استعمال کرتے ہیں، جو اس نوعیت کے جان لیوا واقعات کا سبب بنتی ہے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
اقوام متحدہ کے نئے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے کہا ہے کہ دنیا کو اس وقت سنگین چیلنج درپیش ہیں اور ان سے صرف بین الاقوامی تعاون کے ذریعے ہی نمٹا جا سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ریچرڈ گرین کی رپورٹ، اسد نذیر کی زبانی۔
اقوام متحدہ کے نئے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹرس نے اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد منگل کو اقوام متحدہ کے عملے سے مختصر خطاب کیا۔ انہوں نے کہا،
دس از دا مومنٹ ان وچ we need to assert the value of multilateralism. This is the moment in which we need to recognize that only global solutions.
یہ وہ وقت ہے جب ضرورت اس بات کی ہے کہ کثیر الفریقی اقدار کو نافذ کیا جائے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم کو اس حقیقت کا ادراک کرنا ہوگا کہ عالمی مسائل کو عالمی سطح پر ہی حل کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ اس طرح کے بین الاقوامی تعاون کے لیے ایک کلیدی کردار ادا کر سکتا ہے۔
اقوام متحدہ کے نئے سیکرٹری جنرل نے اتوار کے روز اپنے عہدے کا چارج سنبھالا ہے۔ اس عہدے کی مدت 5 سال ہے۔ گٹرس نے 72 سالہ ادارے میں اصلاحات کی ضرورت پر بھی روشنی ڈالی۔
There's a lot of skepticism about the role the UN can play. And so I think it's very important for us to be proud of what we do as UN, to recognize our achievements.
اقوام متحدہ کے کردار کے بارے میں خاصے شک و شبہات پائے جاتے ہیں، لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم اقوام متحدہ کی کارروائیوں پر نہ صرف فخر کریں بلکہ اس کی اہمیت کو بھی تسلیم کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ اقوام متحدہ کے نظام میں بھی اصلاحات لانی ہوں گی جن کا رکن ممالک تقاضا کرتے آئے ہیں۔ دوسری طرف اقوام متحدہ کے کئی مبصرین کو نو منتخب صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ان بیانات پر تشویش ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ نیٹو اور اقوام متحدہ جیسے بین الاقوامی اداروں کے لیے امریکی امداد میں تخفیف کی جائے گی۔ ٹرمپ نے ان اداروں کو ایک ایسے کلب کا لقب دیا جہاں صرف گپ شپ ہوتی ہے۔ واضح ہے کہ اقوام متحدہ کو فنڈنگ دینے والے ملکوں میں امریکہ سر فہرست ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ترکی میں حکام نے 9:30 کے موقع پر استنبول کے ایک نائٹ کلب میں فائرنگ کر کے 39 افراد کو ہلاک کرنے والے شخص کو شناخت کر لیا ہے۔ اس بات کا اعلان بدھ کو وزیر خارجہ مولود شاغلو نے سرکاری خبر رساں ایجنسی انادولو سے ایک انٹرویو میں کیا، لیکن انہوں نے اس شخص کا نام اور دیگر تفصیل فراہم نہیں کی۔ نائٹ کلب میں ہفتے کو دیر گئے حملہ کر کے فرار ہونے والے شخص کی تلاش کے لیے حکام سرگرم تھے۔ منگل کو ترک ذرائع ابلاغ پر ایک ویڈیو نشر کی گئی جس میں استنبول کے تقسیم اسکوائر کے قریب گھومنے والے شخص کو مبینہ حملہ آور بتایا گیا۔ یہ واضح نہیں کہ ویڈیو کب ریکارڈ کی گئی تھی۔ قبل ازیں حکام نے سیکیورٹی کیمرے کی فوٹیج سے حاصل کردہ مشتبہ حملہ آور کی ایک تصویر بھی جاری کی تھی۔ اسرائیل کی ایک فوجی عدالت نے مارچ 2015 میں مغربی کنارے میں ایک اسرائیلی فوجی کو ایک معذور فلسطینی حملہ آور کو ہلاک کرنے پر مجرم قرار دیا ہے۔ اس بارے میں رپورٹ کی تفصیلات انجم ہیرل گل کی زبانی۔
20 سالہ اسرائیلی فوجی ایلور ازاریہ کو قید کی سزا ہو سکتی ہے، تاہم انہیں یہ سزا بعد میں سنائی جائے گی۔ اس فوجی نے گزشتہ سال مارچ میں مغربی کنارے میں 21 سالہ فلسطینی عبد الفتح الشریف کو اس وقت گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا جب وہ ایک اسرائیلی فوجی کو خنجر گھونپنے کے بعد زخمی حالت میں زمین پر گرا ہوا تھا۔ اس دوران کسی نے اس واقعے کی ویڈیو بنا لی تھی۔ اسرائیل کے وزیر دفاع اویگدور لیبرمین نے فیصلہ آنے کے بعد عوام کو پرسکون رہنے کے لیے کہا ہے۔
مدبر بپساک دین کشے ودوار ارشون شایتی مبکش مکولانو۔
اس مشکل فیصلے کے باوجود جو پہلی بات میں سب سے کہوں گا، ان سے جو اس فیصلے کے حق میں ہیں اور ان سے جو اس فیصلے کو پسند نہیں کر رہے، جن میں میں بھی شامل ہوں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس قانونی فیصلے کا احترام کرنا ہے، ہمیں تحمل سے کام لینا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس مشکل فیصلے کے باوجود محکمہ دفاع اس فوجی اور اس کے خاندان کی معاونت کے لیے وہ سب کچھ کرے گا جن کی انہیں ضرورت ہے۔ بدھ کے روز سینکڑوں افراد نے تل ابیب میں واقع عدالت کے باہر اس فوجی کے حق میں مظاہرہ کیا، ان میں سے کچھ کی پولیس سے جھڑپ بھی ہوئی۔ بدھ کے روز فیصلہ سناتے وقت کرنل مایا ہیلر کا کہنا تھا کہ اس کے باوجود کہ زمین پر گرا ہوا شخص دہشت گرد تھا، ضرورت سے زیادہ رد عمل کا کوئی جواز نہیں تھا۔ ازاریہ کے وکیل کا کہنا تھا کہ ان کے موکل کا خیال تھا کہ حملہ آور خودکش بیلٹ پہنے ہوئے تھا اور ان کے موکل کو اپنی جان کا خطرہ تھا۔ ہلاکت کا یہ واقعہ 2015 کی متشدد لہر کے دوران پیش آیا تھا۔ تب سے فلسطینیوں نے 28 اسرائیلیوں کو ہلاک کیا ہے، جبکہ اسرائیلی فوجیوں نے 200 فلسطینیوں کو ہلاک کیا ہے۔ ادھر اسرائیل کی انسانی حقوق سے متعلق ایک تنظیم نے منگل کو اسرائیلی فوج کی طرف سے فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے تشدد کے واقعات میں ملوث اسرائیلی فوجیوں کے خلاف چلائے جانے والے مقدمات کی شرح کو غیر معمولی طور پر کم قرار دیتے ہوئے اس صورتحال پر تنقید کی ہے۔ یہ تنظیم اکثر اسرائیلی فوج کے طرز عمل پر تنقید کرتی رہتی ہے۔ اپنی سالانہ رپورٹ میں یشدن نے کہا کہ فوج نے 2015 کے دوران فلسطینیوں کے خلاف ہونے والے 186 مشتبہ جرائم کی تحقیقات شروع کیں، تاہم ان میں سے صرف 4 تحقیقات ایسی تھیں جن کی وجہ سے مجرموں کو سزا سنائی گئی تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ یہ اعداد و شمار اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس غیر قانونی طرز عمل کو روکنے کا نہ تو کوئی ارادہ ہے اور نہ ہی صلاحیت۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
امریکہ دنیا بھر میں مذہبی اقلیتوں، ان کی برادریوں اور ان کی ثقافت کے تحفظ سے وابستگی رکھتا ہے۔ مشرق قریب اور جنوبی اور وسطی ایشیا کے لیے مذہبی اقلیتوں سے متعلق خصوصی مشیر ناکس ٹیمز کا کہنا ہے کہ یہ امریکی اقدار کا اہم مظہر ہے کہ ہم متنوع سوچ اور عقیدے کا تحفظ کرنا چاہتے ہیں۔ خصوصی مشیر ٹیمز نے کہا کہ یہ کوشش شام عراق کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے، جہاں داعش یا آئی سی ایل تہذیب اور تمدن سے متعلق بیشتر تاریخ کو مٹانا چاہتی ہے۔
In that work, we saw where Daesh was committing genocidal acts against Christians, Yazidis, and Shia Muslims. At the same time that they were killing people, they were also trying to erase any evidence that they ever existed, destroying their churches, their mosques.
اس سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ داعش عیسائیوں، یزیدیوں اور شیعہ مسلمانوں کے خلاف نسل کشی کی کارروائیاں کر رہی ہے، ساتھ ہی وہ لوگوں کو قتل کر رہی تھی اور وہ ان کے وجود کے کسی بھی نشان کو مٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ان کے کلیسا، ان کی مسجدیں اور ان کے قبرستان تباہ کیے جا رہے تھے۔ اور اگر ہم داعش کو فوجی اعتبار سے شکست دینا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ایسے اقدامات بھی کریں جن سے ان مقامات کا تحفظ ہو سکے جو ان لوگوں کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، یعنی وہ مقامات جنہیں نیست و نابود کرنے کی وہ کوشش کر رہے ہیں۔ لہذا ہم نے مذہبی اقلیتوں کے ثقافتی ورثوں پر بھی توجہ دینا شروع کر دی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے سمتھسونین انسٹیٹیوشن کی شراکت سے مذہبی اقلیتی گروپوں سے براہ راست رابطہ کیا اور انہیں ثقافتی اہمیت کے مقامات اور اشیاء کے تحفظ کے بارے میں جنہیں خطرہ درپیش ہے تربیت اور معلومات فراہم کیں۔ خصوصی معاون ٹیمز کا کہنا ہے کہ ان میں سے بعض حفاظتی طریقہ کار آسان لیکن مؤثر ثابت ہوئے ہیں۔
There was a training that went on in northern Syria where churches were trained about how to stack sandbags in front of ancient frescoes and murals.
شمالی شام میں ایسی ہی ایک تربیت کا اہتمام کیا گیا جہاں گرجا گھروں کو اس کے بارے میں تربیت دی گئی کہ قدیم نقش و نگار کے سامنے ریت کی بوریوں کو کس طرح اکٹھا کیا جائے تاکہ اگر مارٹر توپ کا گولا گرے تو ریت کی بوریوں کی وجہ سے ان کی طاقت زائل ہو جائے اور اس سے منقش دیواروں کو نقصان نہ پہنچے۔ اگر بدقسمتی سے بم گرے تو ریت کی بوریاں پھٹیں لیکن دیواریں محفوظ رہیں۔ تربیت میں منقولہ نوادرات کے تحفظ سے متعلق معلومات بھی شامل تھیں کہ ان نوادرات کی کمپیوٹر پر فہرست تیار کی جائے جنہیں کسی اور مقام پر محفوظ کیا جا سکتا ہو۔ سمتھسونین انسٹیٹیوٹ نے عراق کے شہر اربیل میں رابطے کا ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے جسے اسی مقصد کے لیے وقف کیا گیا ہے۔ خصوصی مشیر ٹیمز کا کہنا ہے کہ یہ برادریاں انوکھی نوعیت کی ہیں جن سے ثقافت اور مذہب کی ایک ملی جلی تصویر سامنے آتی ہے، انہیں دوبارہ جوڑا جا سکتا ہے اور ان کی مشترکہ ثقافت کا تحفظ اس کا ایک طریقہ کار ثابت ہو سکتا ہے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ ادارے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
17 فروری کو عماد پاکستان بھر میں الارم بجا رہے ہیں، یعنی ان کی فلم وسل ریلیز ہونے جا رہی ہے۔ تفصیلات سنیے فکرو فن میں۔
ہم کبھی نہیں مرتے کیونکہ موت ہمیں جینا سکھاتی ہے۔
گزشتہ کچھ عرصے سے پاکستان فلم انڈسٹری متعدد ہٹ فلموں کے ساتھ ایک بار پھر قدم جماتی نظر آ رہی ہے۔ سن 2017 میں بھی کئی پروجیکٹ پر کام ہو رہا ہے، ان میں سے ایک ایکشن تھریلر فلم وسل 17 فروری کو ریلیز کی جا رہی ہے جس کی ہدایات دی ہیں عماد اظہر نے۔ عماد اظہر نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے فلم کے بارے میں بتایا۔
یہ فلم ہم نے شروع کی تھی جی یکم دسمبر کو پچھلے سال شروع کی تھی 2016 میں, اور یہ فلم الحمدللہ یعنی 2017 کی شروع میں ریلیزنگ اس کی آ گئی ہے. تو ابھی یہ فلم 17 تاریخ کو فلم ریلیز ہو رہی ہے پاکستان میں, تمام پورے پاکستان میں دیکھی جائے گی اور باہر بھی کوشش کر رہے ہیں اس کو لے کے آنے کی.
آپ کو بتاتے چلیں کہ اسلام آباد سے پہلی بار کوئی فلم سامنے آ رہی ہے. عماد کہتے ہیں کہ پاکستان میں جو مناظر ہیں وہ نہایت ہی دلکش ہیں, ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ ہم حقیقی مقامات پر جا کر عکس بندی کریں. وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد شاید ہی اتنا خوبصورت اور دلکش کبھی نظر آیا ہو جتنا ہم نے اپنی فلم میں دکھایا ہے.
پاکستان میں جو فلم بیوٹی ہے سینماٹوگرافی کے لیے وہ بہت ہی مزے کی ہے, صرف ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے. آپ کو ہماری فلم میں یہ چیز نظر آئے گی کیونکہ میں نے کوشش کی ہے ریئل جگہ پہ جا کے ریئل لوکیشن پہ جا کے شوٹ کرنے کی. پاکستان میں بہت فیسلٹیز آ گئی ہیں, ایک تو ہمارے پاس اکوپمنٹ جو ہے وہ ہمارے پاس الحمد للہ جو ہے وہ بہت لیٹسٹ اکوپمنٹ آ رہا ہے. تو ہم لوگ لیٹسٹ اکوپمنٹ کے ساتھ کام کر رہے ہیں, وہی جو ہالی ووڈ میں کام ہو رہا ہے, جو باہر کے ممالک میں کام ہو رہا ہے, ایران میں کام ہو رہا ہے, ترکی میں کام ہو رہا ہے, ہم اسی طرح کی فیسلٹیز پہ ہم کام کر رہے ہیں.
عورت کا راز پانا ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ اس کا پردہ کون ہے.
عماد اظہر نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ اگرچہ یہ کمرشل فلم ہے لیکن ہم نے کنٹینٹ کے ساتھ ساتھ ایک ویک اپ کال دینے کی بھی کوشش کی ہے. ہم نے الارم بجایا ہے کہ جاگتے رہیے اور اپنے گھر کو نقب مت لگنے دیجیے, یہی ہماری فلم کا اصل مقصد ہے. عماد کہتے ہیں کہ منشیات کے خلاف بنائی گئی اس فلم میں ہم نے یہ بتانے کی کوشش نہیں کی کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے منشیات کا استعمال کیا جاتا ہے, بلکہ ہم نے یہ بتایا ہے کہ ہمارے گھر میں یہ آتی کہاں سے ہے.
میں نے اس میں دکھایا یہ ہے کہ پاکستان میں داخل کیسے ہوتی ہے اور باہر کی طاقتیں کیسے اس کو یہاں لانے پہ جو ہے نا وہ مدد کرتی ہیں. یعنی کہ میں نے ایڈریس کیا ہے ایسے لوگوں کو, ایسی چیزوں کو جس طرح یعنی کہ ہمارے گھر میں چیز آتی کہاں سے ہے, وہ استعمال والی بات تو بات کی ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے گھر میں چیز آتی کہاں سے, افغانستان سے آگے پھر ہمارے کس علاقے میں آتی ہے, وہاں سے کیسے آگے آتی ہے. تو وہ یہ ساری چیزیں میں نے پہلے تو اس پہ ہم نے کافی ریسرچ کی ہے کیسے وہاں سے لائی جاتی آتی ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دکھائی ہیں, اس کو ہم نے الحمدللہ بند کیا ہے ہم نے اس کو, تو آپ دیکھیں گے تو آپ کو خوشی ہوگی اس بات کی.
اچھا عماد مجھے یہ بتائیے کہ جب بھی آپ کو فلم بناتے ہیں تو کیا آپ جو ناظرین ہیں ان کو ذہن میں رکھتے ہیں کہ ان کا ٹرینڈ کیا چل رہا ہے, ان کی پسند ناپسند کیا ہے, یا کوئی خاص طبقہ یا کوئی خاص عمر کا جو گروپ ہے اس کو ذہن میں رکھ کے بناتے ہیں, یا پھر محض اندر کے فنکار کی تشفی کے لیے آپ فلم بناتے ہیں؟
بہت جی بہت اچھا آپ نے. اچھا میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ لوگ میری آنکھ سے دیکھیں. اچھا اس میں میں کیا کرتا ہوں, میں لوگوں کی جو بنائی ہے نا وہ ان سے ادھار لے لیتا ہوں, پھر ان پہ اپنی بنائی جو ہے مسلط کر دیتا ہوں. تو اس طرح سے میں کچھ کرتا ہوں, ملا جلا رجحان ہوتا ہے. میں پہلے چیزوں کو مارکیٹ دیکھتا ہوں کہ اس کو کیا مارکیٹ ہے, پھر اپنا آپ شامل کر دیتا ہوں, اپنا انر اپنا باطن اس میں شامل کر دیتا ہوں اور چیز کو دلچسپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہر طرح کی عمر گروپ کے لوگ دیکھنے کی کوشش کریں.
بھروسہ نہیں
شوٹ ہم آن سائٹ, اسے کہتے ہیں گھس کے مارنا.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں سعدیہ اسد.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. اگرچہ بیمار ہونے کا کسی کو شوق نہیں ہوتا مگر پھر بھی کبھی کبھار ڈاکٹر کے پاس جانا پڑ ہی جاتا ہے. وجہ کچھ بھی ہو مرض کی تشخیص کے لیے ڈاکٹر مختلف طرح کے ٹیسٹ کرواتے ہیں, ان میں زیادہ تر خون کے نمونوں سے مرض کا پتہ لگایا جاتا ہے, لیکن اب اس خون میں انسان کا پسینہ بھی شامل ہو گیا ہے. جی ہاں, مطلب یہ کہ اب کچھ باتیں انسان کے پسینے سے بھی تشخیص ہو سکیں گی. ہوگا یہ کہ ایک نرم سا پیچ جلد پر چپکا دیا جائے گا جو پسینے سے مل کر بتا سکے گا کہ آیا آپ ڈی ہائیڈریٹ یا پانی کی کمی کا شکار تو نہیں ہوئے. اس کے علاوہ آپ کی بلڈ شوگر کی سطح کیا ہے اور حتیٰ کہ ذیابیطس کی تشخیص بھی ہو سکے گی. چنانچہ یہ جاننا کچھ اطمینان کا باعث ہے کہ پسینے کے ذریعے بھی تشخیص ممکن ہے. مگر اچھی بات یہ کہ پیچ لگانا آسان ہے, خون نکالنے کی طرح سوئی کی تکلیف بھی نہیں ہوتی اور نتیجہ بھی زیادہ جلد سامنے آ جاتا ہے. سائنسدانوں نے جو پیچ بنایا ہے وہ اپنی طرز کی ایک الیکٹرانک ڈیوائس ہے جو فی الحال زیادہ تر ایتھلیٹس کے لیے استعمال کی جاتی ہے, مگر جلد ہی یہ طب اور کاسمیٹکس کے شعبے میں بھی استعمال ہونے لگے گی. سائنس ٹرانسلیشن میڈیسن نامی جریدے میں اس پیچ کی تفصیل بتائی گئی ہے۔ مائکرو فلوئڈک نامی یہ ڈیوائس لچکدار میٹیریل سے تیار کی جاتی ہے۔ اسے ایک پٹی کی طرح بازو کے اگلے یا پچھلے حصے پر چسپاں کر دیا جاتا ہے اور بعد میں پسینے کی پرکھ کی جاتی ہے۔ جان راجرز ریاست الینوائے کی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی میں میٹیریل سائنٹسٹ اور بائیو انجینئر ہیں اور اسکن پیچ بنانے والے بہت سے لوگوں میں شامل ہیں۔ وہ کہتی ہیں،
We've been interested in the development of skin-like technologies that can mount directly on the body to capture important information that relates to physical
ہمیں ہمیشہ جلد پر کام آنے والی ٹیکنالوجی سے تیار کردہ اشیاء سے دلچسپی رہی ہے، جسے براہ راست جسم پر لگایا جا سکے اور جسمانی صحت سے متعلقہ اہم معلومات حاصل کی جا سکیں۔ راجرز کہتے ہیں کہ ہم نے ایسی ٹیکنالوجی متعارف کروائی ہے جو پسینے کو جمع کرنے سے لے کر اس کے تجزیے تک ہر مرحلے میں مدد دیتی ہے۔ یہ پیچ نہ صرف پہننے والے کے جسم میں پانی کی مقدار کا پتہ دیتا ہے بلکہ اس سے پھیپھڑوں کی ایک بیماری کی تشخیص بھی کی جا سکتی ہے جسے سسٹک فائبروسس کہتے ہیں۔ نہ صرف میڈیکل کا شعبہ بلکہ کاسمیٹکس بنانے کی صنعت بھی اسکن پیچ میں دلچسپی کا اظہار کر رہی ہے۔ راجرز کہتے ہیں،
Cosmetics companies are interested in sweat using these devices, you know, in their research labs to evaluate their antiperspirants and their deodorants and so on. So sweat loss and sweat chemistry is interesting.
Cosmetics banane wali companies bhi isme dilchaspi le rahi hain ki wo is tarah paseene ko apni laboratories mein le jaye, wahan tajziya karke apni wo ashya bana sake, jaisa ki paseene ko rokne wali ya deodorant ki tarz ki ashya. Hamare kuch theke fauj ke sath bhi hain jo jang par bheje jane wale faujiyon ki sehat ki مسلسل نگرانی کرنا چاہتے ہیں۔ راجرز کہتے ہیں کہ یہ معمولی قیمت والے اسکن پیچز جنہیں ایک ہی مرتبہ استعمال کیا جا سکتا ہے، ایک دو سال میں مارکیٹ میں دستیاب ہو جائیں گے۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ یہ بات تو صدیوں پرانی ہے کہ کوڑا کرکٹ کے ڈھیر کھاد میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ دیہات میں تو ایسا عام کیا جاتا ہے اور اسے مصنوعی کھاد کی نسبت بہتر بھی خیال کیا جاتا ہے۔ اب اس کا اندازہ لیٹویا جیسے ملک میں بھی کر لیا گیا ہے۔ ہم آپ کو بتائیں کہ اس ملک میں وہ سبزیاں وغیرہ پیدا نہیں ہوتی جن کے لیے معتدل آب و ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ وہاں ٹماٹر بھی پیدا نہیں ہوتے۔ لیکن اب اس کے دارالحکومت ریگا میں کوڑا کرکٹ سے ایک بہت بڑا گرین ہاؤس بنایا گیا ہے اور اب اس کے ذریعے سالانہ 450 ٹن ٹماٹر پیدا کیے جا رہے ہیں۔ لیٹویا کی دارالحکومت ریگا کے باہر کوڑے کی اس جگہ کو گیٹلینی کا نام دیا گیا ہے اور ملک کا تقریباً نصف کوڑا کرکٹ یہیں پہنچتا ہے اور ماحولیاتی لحاظ سے اسے اتنا بڑا خطرہ خیال کیا جا رہا تھا کہ یورپی یونین میں لیٹویا کی شمولیت کے لیے شرط رکھی گئی تھی کہ پہلے وہ اس کوڑا گھر کو ٹھکانے لگائے۔ 10 سال پہلے سویڈن اور عالمی مالیاتی فنڈ کی مدد سے لیٹویا نے اس کوڑا کرکٹ سے میتھین گیس بنانی شروع کر دی اور پھر اس سے بجلی پیدا کرنے کا آغاز کر دیا۔ گٹرس سٹراٹس ماحولیات کے ماہر ہیں۔ وہ کوڑا کرکٹ کو ریزہ ریزہ کرنے کے بعد کے مرحلے کے بارے میں کہتے ہیں،
انرگو بلوک سواس پولیگون گاز اون ونس اتیر سادیچنا ایگزیٹس موٹور۔
اس مٹی سے جو گیس پیدا ہوتی ہے اسے ایک جنریٹر میں جمع کر کے صاف کیا جاتا ہے اور پھر اس کے اندر لگے انجن اس سے بجلی پیدا کرتے ہیں۔ یہ انجن کار کے انجن کی طرح ہی گرم ہو جاتے ہیں، چنانچہ انرجی جنریٹر کو بھی ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک بڑے ریڈیئیٹر کی ضرورت پڑتی ہے جو گرین ہاؤس کی صورت میں موجود ہے، جو میتھین گیس کے ذریعے اسے ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ لیٹویا میں اتنی زیادہ سردی پڑتی ہے کہ گرین ہاؤس کو گرمیوں میں بھی حرارت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس گرین ہاؤس میں گزرنے والی گرم ہوا سے مٹی میں موجود فالتو نمی دور ہو جاتی ہے اور پودے بیماریوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ اکتوبر میں قریب ہی ایک اور فیکٹری کھل جائے گی جو گیٹلینی میں پہنچنے والے سالانہ 300,000 ٹن کوڑا کرکٹ کا 90% 10 سال کے عرصے میں دوبارہ استعمال کے قابل بنا دے گی۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے www.urduvoa.com۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس دوسرے نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے۔ اس کے ایڈیٹر تھے اسد نذیر، پروڈیوسر اسفر امام اور انجینئر راب میکلین۔ خالد حمید کو اگلے نیوز شو تک کے لیے اجازت دیجیے گا، اور اب نشر مقرر کے طور پر ایک پروگرام آپ کے لیے پیش کیا جائے گا۔ اللہ حافظ۔